السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم، نبی خاتم، رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام مومنین کرام، مومنات گرامی و تمام امت مسلمہ کو مبارکباد عرض ہے. یہ مہینہ ربیع الاول، ربیع المولود و میلاد نور الہی پیغمبر اکرم ہے، اور تمام امت اسلامیہ پوری دنیا کے اندر جشن و سرور و خوشحالی میں مشغول ہیں. ہر طرف چراغاں ہیں، ہر طرف محافل میلاد ہیں، جشن میلاد ہیں. اور الحمدللہ آج سعادت نصیب ہوئی ہے آپ کے اس آبادی میں، وقریہ میں، کہ آپ کی خدمت میں انہی ایام کی مناسبت سے چند عرائض پیش کی جائیں. اگرچہ رات تھوڑی ٹھنڈی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ مومنین کرام ایمان کی گرمی سے انشاءاللہ اپنے آپ کو گرم رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو ہر آفت و بلیہ سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے قرآن مجید میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں حیات کی طرف، زندگی کی طرف، بقا و نجات کی طرف، ان کی دعوت پر لبیک کہو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت الہی پر لبیک کہو، دعوت رسول اللہ پر لبیک کہو، و ہر وہ دعوت جو اللہ کی طرف ہو اور اللہ کی جانب سے ہو اس پر لبیک کہو. لبیک کا مطلب حاضر ہونا اور اپنے حاضر ہونے کا، حاضری کا اعلان کرنا. آپ میں سے بزرگان، و آج کل تو معلوم نہیں حاضریاں کیسے ہوتی ہیں اسکول میں، لیکن پہلے زمانوں میں یہ ہوتی تھی کہ ایک کلاس کا فارم ماسٹر ہوتا تھا، رجسٹر اس کے پاس ہوتا تھا حاضری کا، اور بچے جب اکٹھے ہوتے تو ایک ایک کا نام بولتا تو وہ سب اٹھ کے لبیک کہتے. ایک جس کا بھی نام بولتے وہ حاضر جناب، یا کہتا لبیک، یعنی میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں، اور یہاں پر آپ کی کلاس میں آپ کے سامنے موجود ہوں. اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا بھی ایسا ہی ہے کہ جس میدان میں خدا کی ذات ہمیں بلا رہی ہے، وہ رسول اللہ بلا رہے ہیں کہ اس میدان میں آ جاؤ، اس میدان میں حاضر ہو جانا اور اپنے حاضر ہونے کا اعلان کر دینا کہ میں آ گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں، اسے لبیک کہتے ہیں. اور جب تک مومنین اللہ کو لبیک کہیں گے اور رسول اللہ کو لبیک کہیں گے، انہیں موت نہیں آئے گی، ہلاکت نہیں ہوگی، ان کا نام و نشان مٹے گا نہیں. لیکن اگر اللہ کو انہوں نے خدا نخواستہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہ کہا، حاضر نہ ہوئے، اور رسول اللہ کی دعوت پر اگر انہوں نے لبیک نہ کہا پھر ان کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس میں حیات نہیں بلکہ ہلاکت ہے۔ اور تاریخ بھی ہمیں ایسا ہی بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی، مومنین نے و اہل اسلام نے رسول اللہ کی دعوت پر اور اللہ کی دعوت پر لبیک کہا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت عطا کی ہے، انہیں نعمتیں عطا کی ہیں، انہیں امن و امان عطا کیا ہے، انہیں حکومت الہی عطا کی ہے، انہیں ولایت کا سایہ عطا کیا ہے، اور جب بھی انہوں نے لبیک نہیں کہی، میدان چھوڑ دیا اور غیر حاضر ہو گئی، اس وقت ان کے اوپر ظالم حکمران و ظالم لوگ مسلط ہو گئے جنہوں نے ان پر رحم نہیں کھایا اور انہیں بے دردی سے قتل کیا۔ آپ توجہ فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے عہدہ رسالت و منصب نبوت پر اور ملت کو، لوگوں کو دعوت دی، رسول اللہ کی دعوت پر مشرک معاشرہ ختم ہو گیا، بت پرستی ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ پر اللہ کی بندگی و اللہ کی پرستش شروع ہوئی۔ لیکن یہی لوگ رسول اللہ کی آواز پر دعوت کر لبیک کہنے والے رسول اللہ کے بعد لبیک بھول گئے، ان میدانوں میں حاضر نہیں ہوئے جن میدانوں میں انہیں حاضر ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلا انہیں جس میدان میں حاضر ہونا چاہیے تھا وہ گواہی دیتے آ کر جو انہوں نے غدیر میں اعلان سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کی گواہی دینا چاہیے تھی، حاضر ہوتے اور انہیں بلایا بھی گیا کہ آؤ آ کر گواہی دو کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کے لیے امت کا کیا اہتمام اور کیا انتظام کیا ہے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے یہ لوگ حاضر نہیں ہوئے۔ اسی طرح بعد میں متعدد ایسے مواقع آئے جہاں پر لوگ ان میدانوں میں حاضر نہیں ہوئے جن میں انہیں حاضر ہونا چاہیے تھا، نتیجہ یہ ملا نکلا لوگوں کی غیر حاضری کا، مومنین کی غیر حاضری کا، امت کی غیر حاضری کا نتیجہ کہ آہستہ آہستہ ماحول ہموار ہوتا گیا ظالم و ستمگر حکمرانوں کے لیے، کہ جب اوج پہ یہ پہنچا، اپنی بلندی پہ یہ نظام پہنچا تو یزید برسر اقتدار آ گیا۔ اب آپ توجہ کریں کہ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے، ان کی مملکت کے اندر، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان، قرآن کے قاریوں کے درمیان علماء بھی موجود ہیں، اور امت رسول اللہ آہستہ آہستہ سفر کر رہی ہے، اس نقطے سے دور ہوتی جا رہی ہے جہاں پر رسول اللہ نے اس کو پہنچایا تھا، اور دور ہوتے ہوتے یہاں جا پہنچی کہ یزید جیسا فاسد، ظالم اور فاسق و فاجر و نشئی شرابی حکمران مسلمانوں کے اوپر حاکم بن گیا۔ کیوں موقع مل گیا اس حکمران کو، ایسے حاکم کو کیسے موقع مل گیا، کس طرح سے وہ آ گیا؟ امت کی غیر حاضری کی وجہ سے، کہ جس میدان میں لوگوں کو حاضر ہونا چاہیے اس میدان میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور کچھ میدان ایسے ہیں جہاں پر کہا گیا کہ مومن کی شان نہیں ہے وہاں پر وہ حاضر نہ ہو، مومن نظر نہ آئے ان میدانوں کے اندر، جہاں پر گناہ ہو رہا ہے، جہاں پر معصیت خدا ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی و عصیان ہو رہا ہے، وہاں پر مومن حاضر نہ ہو، وہاں سے غائب ہو مومن۔ جہاں ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اس ستمگر و ظالم کے ہمراہ مومن حاضر نہ ہو۔ توجہ فرمائیں عزیزان کہ یہ کہا گیا ہے روایات کے اندر، دین کے معیارات میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے، معیارات دین میں، کہ جو شخص ظالم کا ساتھ دے جو ظلم کرے وہ بھی ظالم، جو ظالم کا ساتھ دے وہ بھی ظالم، جو ظالم کا حامی ہو وہ بھی ظالم، اور جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے وہ بھی ظالم۔ یہ دین کا معیار ہے۔ دین کے معیارات ہوتے ہیں. معیار کہتے ہیں اس ضابطے کو، قاعدے کو، قانون کو جس پر دوسری چیزیں پرکھی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں. جس پر کوئی کھری کھوٹی چیز معلوم کرنی ہو تو پرکھتے ہیں نا کسی چیز پر. مثلا اگر سونا یہ دیکھنا ہو کہ سونا اصلی ہے یا نقلی، تو سنارا کیا کرتا ہے؟ جی کچھ بھی نہیں کرتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ جاتے ہیں سونا بیچتے ہیں اس کو، یا کوئی آدمی آتا ہے تو وہ اس کو جانچتا ہے، پہلے پرکھتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، خالص سونا ہے یا ملاوٹ والا ہے، یا یہ پیتل ہے جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ پرکھتا ہے نا کسی چیز پر. یہاں کے سنیارے یہ کام نہیں کرتے، کرتے ہیں نا یہ کام. اس چیز کو کیا کہتے ہیں جس پر وہ پرکھتا ہے؟ بزرگوں نے کہا کسوٹی، ساتھ جوان نے بھی کہہ دیا کسوٹی. کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی. اب پتہ نہیں آپ اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، یہاں کی مقامی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سنیارا جس پر سونے کو پرکھتا ہے کسوٹی کہتے ہیں، کسوٹی کہتے ہیں. کسوٹی اس چیز کو کہتے ہیں. یہ محاورہ بھی بن گیا ہر زبان کے اندر ہے نا، کہ بات کرنے کی کسوٹی، حق کی کسوٹی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے کسوٹی. کسوٹی یعنی وہ شے جس کے اوپر پرکھا جائے، تولا جائے، تو پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دین اسلام میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہی کام کیا ہے، اپنے انبیاء کو اور ائمہ اطہار کو معیار دیے ہیں، کسوٹیاں دی ہیں، کہ ان معیاروں پر آپ نے پرکھنا ہے جا کر کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے. اور روایات میں ہے کہ ان کسوٹیوں میں سے، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ ان کسوٹیوں میں سے ایک حب علی ہے. حب علی کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یا علی، کوئی مومن تجھ سے کبھی بھی بغض نہیں کرے گا اور کوئی منافق تجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا. بس یہ محبت کیا ہو گئی؟ حب علی یا ولایت امیر المومنین. یہ کسوٹی ہے دین کی، یہ معیار ہے دین کا، اس پر پرکھا جائے گا، مومن اور منافق پرکھا جائے گا. اسی طرح بہت سارے معیارات دین نے ذکر کیے ہیں کہ ان پر پرکھنا ہے، ہم نے پرکھے بغیر نہیں لیتے. اب توجہ کریں کہ امام، رسول اور سیاستدانوں میں یہی فرق ہے. سیاستدان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، وہ ووٹ دینے والے کو پرکھتا نہیں ہے. سیاستدان کے پاس کوئی کسوٹی بھی نہیں ہوتی، صرف صندوق ہوتا ہے کہ اس میں ووٹ ڈالو. دو قسم کے صندوق ہوتے ہیں، ایک چندے کے صندوق اور ایک ووٹ کے صندوق. اور علامہ اقبال کہتے ہیں دونوں گدائی ہی ہے، خواہ اس صندوق میں ووٹ مانگو یا اس صندوق میں چندہ مانگو، ہیں یہ دونوں گدا ہیں. اب جو پیسے مانگتا ہے ہم اسے گدا کہتے ہیں، لیکن جو ووٹ مانگتا ہے ہم اسے گدا نہیں کہتے. ابھی گدائی کا دور آنے والا ہے، ان قریب گدا شروع ہو جائیں گے، گلی گلی، کوچا کوچا. جو کبھی آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، ابھی آپ کو جھک جھک کے سلام کرنا شروع کریں گے. گدا ایسے ہی ہوتے ہیں، جب بھوکے ہوتے ہیں تو ہر ایک کو سلام کرتے ہیں، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ابھی گدائی کا زمانہ شروع ہونے والا ہے آپ کے ملک میں، خوب سارے گدا نکلیں گے. فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ گدا ذرا کپڑے استری کیے ہوتے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس اچھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے گدا ہیں، چونکہ بڑے گداؤں کا کاروبار ذرا بڑا ہوتا ہے. چھوٹا گدا کسی گاؤں کے چوک میں مانگتا ہے، بڑا گدا کسی شہر کے چوک میں مانگتا ہے. فرق نہیں پڑتا، کوئی چھوٹا گدا ہے کوئی بڑا گدا ہے. ان گداؤں کے پاس، یہ جو سیاسی گدا ہیں، ان کے پاس کسوٹی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو حق و باطل کے بغیر بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو، تم جیسے بھی ہو ہمیں ووٹ دو، ہمیں تمہاری ذات سے کوئی سروکار نہیں ہے، تمہاری شخصیت سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تمہارے ووٹ سے غرض ہے. نہ تمہاری قومیت سے غرض ہے، نہ تمہاری نسل سے غرض ہے، نہ تمہارے عمل سے غرض ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے، فقط آپ سے ہمیں ووٹ چاہیے، ووٹ دے دو. یہ چونکہ ووٹوں کے ذریعے سے کہیں پہنچتے ہیں، اس لیے یہ آتے ہیں عوام سے بغیر کسی معیار کے، بس ووٹ مانگتے رہتے ہیں۔ یہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی، جو بھی انہیں ووٹ دے یہ کہتے ہیں تیرا بھی بھلا اور جس نے دیا اس کا بھی بھلا، جس نے نہیں دیا اس کا بھی بھلا۔ خوب یہ گدھا ہے۔ تو ظاہر ہے جو ووٹ مانگنے آتا ہے ووٹروں کے سامنے آ کر، مثلا ہر قسم کے ووٹر کے سامنے آتا ہے، نشئی کو کہتا ہے تو بھی مجھے ووٹ دے، متقی کو کہتا ہے تو بھی مجھے ووٹ دے، عزت والے کو کہتا ہے تو بھی مجھے ووٹ دے، بے عزت کو کہتا ہے تو بھی مجھے ووٹ دے، اور ووٹ لینے کے لیے اس کو جو کوئی بات کہے یہ اس کے سامنے جھکتا ہے، جی میں یہ کام کروں گا۔ آپ کہتے ہیں مجھے آپ نے نوکری دلانی، وہ کہتا ہے میں نوکری دلا دوں گا۔ وہ آپ اسے کہتے ہیں میرا کام کوئی غیر قانونی تو نے کروانا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ غیر قانونی کام کروا دوں گا۔ چونکہ جو شخص بھی ووٹروں کے حوالے کر دیا جائے تو ووٹر اس کو ووٹ دے کر اپنی باتیں منوا لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نمائندے بنائے انہیں ووٹروں کے حوالے نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی رسول ووٹوں سے بنے گا، کوئی امام ووٹوں سے بنے گا، کوئی راہبر ووٹوں سے بنے گا۔ فرمایا ان کو میں نے خود بنانا ہے۔ فرمایا انہیں میں نے خود بنانا ہے، میں بناؤں گا انہیں۔ جب میں بناؤں گا تو فرق کیا ہے جن کو اللہ بناتا ہے اور جن کو ووٹر بناتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ جن کو ووٹر کے ہی پہنچاتے ہیں وہ ووٹروں کو تولتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں، بلکہ صرف ووٹ کو دیکھتے ہیں، ان کو نہیں دیکھتے۔ اور جنہیں ووٹر کے ہی نہیں پہنچاتے، جنہیں اللہ کے ہی پہنچاتا ہے، وہ آ کر لوگوں کو تولتے ہیں، پرکھتے ہیں، کسوٹی لے کر آتے ہیں، معیار پر پرکھتے ہیں کہ آیا یہ معیار پر اترتا ہے یا معیار پر نہیں اترتا۔ اس لیے ان کے پاس ہمیشہ کسوٹی موجود ہوتی ہے، ایسا معیار ہے جس پر تولیں گے آپ کو۔ عزیزان، جب اس معیار پہ تولا جاتا ہے، جو اترتا ہے اس معیار پر اسے وہ مان لیتے ہیں، جو نہیں اترتا اسے رد کر دیتے ہیں، اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ تو ہمارا نہیں ہے، تو اللہ کا بھی نہیں ہے، تو یا شیطان کا ہے یا اپنے نفس کا ہے یا دنیا کا ہے یا کسی ظالم اور طاغوت کا ہے۔ توجہ فرمائی، دین کے معیارات ہیں، ہم نے معیاروں پہ دین کو اپنانا ہے، دینی معیاروں کو سمجھنا ہے۔ جس طرح سے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے ہر دفعہ آپ کو روایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا اس سال گندم کاشت کرنی ہے تو آپ گندم کاشت کرنے کے لیے پھر کہیں ٹیلی فون کریں گے، بھائی بتاؤ گندم کیسے کاشت ہوتی ہے، کب کاشت ہوتی ہے، اس کو پانی کب دیا جاتا ہے، اس میں زمین کیسے بنائی جاتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ کسان کہتے ہی اس کو ہیں جس کے پاس کھیتی باڑی کا معیار ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سی زمین کس فصل کے لیے مناسب ہے اور کون سا زمانہ کس فصل کے لیے مناسب ہے۔ معیاروں کے اوپر، اگر معیار نہ ہو کسی کے پاس، وہ کبھی بھی اچھا کسان نہیں بن سکتا۔ جو پوچھ پوچھ کے راستہ چلنے والوں سے پوچھے کہ بھائی بتاؤ یہ گندم کیسے کاشت کرنی ہے، یہ فلاں چیز کیسے کاشت کرنی ہے، ایسا شخص کبھی بھی اچھا کسان نہیں بن سکتا۔ یہ زمین زرخیز زمین کو بھی ویران کر دے گا، تباہ کر دے گا، لیکن چونکہ اس کے پاس معیار ہوتا ہے، معیاروں پر اپنی زمین کو بنا لیتا ہے۔ اس لیے دین بھی انسان کو معیار دیتا ہے کہ معیار پہلے سمجھ لو اور ان معیاروں کو پکڑ لو، پھر آپ کو سارا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر فرض کریں آپ کسان ہیں اور آپ گندم کاشت کر رہے ہیں، گنا کاشت کر رہے ہیں، چاول کاشت کر رہے ہیں، کوئی چیز کاشت کر رہے ہیں، میں آتا ہوں ابا کبا پہن کے، امامہ پہن کے، اور آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی اس موسم میں یہ کام نہ کرو، آپ گنا کاشت نہ کرو، گنے کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس گنا کاشت کر دو اور پھر بیٹھ جاؤ، خود ہی اگ جائے گا۔ یہ ممبر پر بیٹھ کر میں یہ بات آپ کو کہوں کہ گنا کاشت کر کے اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مانو گے میری بات؟ جی، گنے کی فصل کو پانی نہیں دو گے، کہو گے چونکہ مولانا نے ممبر پہ بیٹھ کر مجلس میں کہا ہے کہ گنے کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کسان پانی دینا چھوڑ دے۔ وہ ویسے کسان کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل۔ یہ سب سے ادب کے ساتھ اگر کہے تو پاگل۔ ورنہ اگر ادب نہ کریں تو پھر اور بہت سارے باتیں اسے کہیں گے. بہت ادب سے کہیں تو کہیں گے تو پاگل ہے یہ, اس کو پتہ بھی ہے کہ اس نے ممبر پہ بات سن لی ہے, معیار اس کے پاس ہے اور اس نے اس معیار پہ اس بات کو تولا نہیں. اب میں کھیتی باڑی کے بارے میں جو بھی یہاں بات کروں, آپ کے پاس معیار موجود ہیں, آپ ان معیاروں پر ان باتوں کو تولو گے. اگر یہ باتیں درست معیاروں پہ اترتی ہوئی تو آپ مانو گے, ورنہ نہیں مانو گے. میں اگر آیتیں بھی پڑھوں, حدیثیں بھی پڑھوں, کتابوں کے حوالے بھی دوں کہ گنے کو پانی مت دو, پھر بھی آپ پانی دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ معیار یہ کھیتی باڑی کا کہتا ہے کہ گنے کی فصل بغیر پانی کے نہیں اگ سکتی. اب مولانا جو مرضی ہے کہے ممبر پر, لیکن ہمیں پتا ہے کہ بغیر گنے کی بغیر پانی کے یہ فصل نہیں اگ سکتی. عزیز من, تو یوں تو نہیں کہ فقط کھیتی باڑی کے معیار ہیں, گنے کے معیار ہیں, اور یہ گنے سے زیادہ قیمتی انسان ہے, یہ بھی سیدھا گنے جیسا ہی ہے. اس کا کوئی معیار نہ ہو, یہ جو فصل اللہ نے کاشت کی ہے انسان کی, اس کا کوئی معیار نہ ہو. انسان کا بھی معیار ہے, انسان کی بھی کسوٹی ہے, اور انسان کو جو دین دیا گیا ہے وہ کسوٹی ہی ہے, وہ معیار ہی ہے. دین معیار بتاتا ہے انسان کو. آ کر ان معیاروں میں سے ایک, یہ تو میں نے عام بات کی تاکہ ہر شعبے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ممبر پہ جو بات آپ سنتے ہیں آنکھیں بند کر کے نہ آپ یہ دیکھو کہ معیاروں پہ اترتی ہے یا نہیں اترتی. اگر معیار پہ اترتی ہے تو مان لو, معیار پہ نہیں اترتی تو مت مانو. بات دین کے معیار ہیں وہ پڑھنے سے آتے ہیں, غور کرنے سے آتے ہیں, مطالعہ کرنے سے آتے ہیں, قرآن پڑھنے سے آتے ہیں, اہل بیت کی روایات و احادیث سے آتے ہیں, رسول اللہ کی سنت سے معیارات سمجھ میں آتے ہیں. خوب, ان معیاروں میں ایک معیار یہ ہے, توجہ کریں, کہ آیا ہم ظالموں کو, ظالم حکمران, ظالم سیاستدان, ظالم سیاست باز, ان کا ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ توجہ فرمائیں, میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں امام علیہ السلام کا جس میں معیار بتایا جا رہا ہے. تمام مومنین کو زندگی گزارنے کی کسوٹی دی جا رہی ہے. آپ سونا چاندی پرکھتے ہو, گنے کی فصل اور گندم جو معیاروں کے تحت اگاتے ہو, لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو معیاروں کو اہمیت نہیں دیتے. ہر کام معیار ہوتا ہے, ان معیاروں پر سارے کام ہیں. اب معیار بہت سارے ہیں جو یہاں, ظاہر وقت ہمارا کم ہے, محدود ہے, میں ایک بات صرف کر کے آگے بڑھتا ہوں. ہارون اور رشید, نام سنا ہوا ہے آپ نے ہارون اور رشید کا؟ جی کون ہے, تھوڑی سی مدد کریں تاکہ میں آگے بڑھوں. ہارون اور رشید کون ہے؟ عباسی خلیفہ. احسن, ماشاءاللہ, مومنین آگاہی رکھنے والے تاریخ سے آشنا تشریف فرما ہے. دو سلسلے اسلام میں کی تاریخ میں, مسلمانوں کی تاریخ میں بڑے مشہور رہے ہیں, ایک بنو امیہ اور ایک بنو عباس. بنو امیہ کے بعد بنو عباس حاکم بنے مسلمانوں کے. یہ آئمہ کے زمانے کی بات ہے, آئمہ اطہار موجود تھے لیکن حاکم کون تھے؟ یا بنو امیہ تھے یا پھر بنو عباس. پہلے سو سال, ایک سو سوا سو سال تک بنو امیہ رہے, پھر اس کے بعد بنو عباس آ گئے. بنو عباس ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں, امیر المومنین کے چچا ہیں, عباس ان کے بیٹے ہیں, اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں بنو عباس, یعنی اولاد, عباس کی اولاد. یہ عباس وہ نہیں ہے جو امیر المومنین کے فرزند ہیں کربلا میں جو تھے, یہ عباس رسول اللہ کے چچا ہیں, ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنو عباس. کہ یہاں ہمارے ملک میں ان کو عباسی کہا جاتا ہے, عربی زبان میں بنو عباس کہتے ہیں, اردو میں عباسی کہتے ہیں ان کو, عباسی خلیفہ. ہارون اور رشید ان کا تیسرا یا تیسرا زیرن خلیفہ یا تیسرا یا چوتھا بادشاہ تھا. ہارون اور رشید امام, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, امام کے زمانے میں یہ حاکم بنا اور اس نے سارا ظلم کیا. امام کاظم علیہ السلام کو جیلوں میں رکھا 14 سال, سنتے ہیں نا آپ کے 14 سال امام مختلف زندانوں میں رہے اور اسی نے شہید بھی کیا ہارون الرشید نے امام کو. امام کاظم علیہ السلام ایک ماننے والا شیعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ساتھی صحابی امام کا پیروکار. یہ شخص امام کا ساتھی تھا, اس نے اپنے اونٹ کرائے پہ دیے ہارون الرشید کو. اس کا کاروبار تھا جیسے آج کل لوگ ہوتے ہیں نا ٹرانسپورٹر, گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی یا کوئی بسیں ویگنیں لوگوں کو کرائے پہ دیتے ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں. سر اس وقت کے ٹرانسپورٹر ان کے اونٹ ہوتے تھے اور گھوڑے اور خچر. اگر کسی کو سامان اٹھانے کے لیے بھی کرائے پہ چاہیے ہوتا تو وہ اونٹ کرائے پہ دے دیتے, یا اگر سوار ہونے کے لیے چاہیے ہوتا تو وہ اونٹ اور گھوڑے کرائے پہ دیتے تھے. یہ اس کا کاروبار تھا امام کے ساتھی کا. اس نے ہارون الرشید نے ارادہ کیا حج پہ جانے کا. غور سے سن رہے ہیں نا, سردی کی وجہ سے مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ہاں, ایک سردی شکن نعرہ لگائے نا تاکہ سردی بھاگ جائے یہاں سے. اس نعرے سے تو باہر والی سردی بھی اندر آ جائے گی.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی.
احسن, جزاک اللہ. اس شخص نے ہارون الرشید کو اونٹ دیے. ہارون الرشید جو خلیفہ ہے عباسی لیکن ظالم غاصب, جس نے حکومت کا منصب غصب کیا ہوا ہے, چونکہ امام کاظم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس کو حق حکومت نہیں ہے, اور جو بھی اللہ کے حاکم اور اللہ کے نظام حکومت کو چھوڑ کر کوئی حاکم بن جائے وہ غاصب ہے, وہ ظالم ہے. اب سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ خدا کے نظام کے تحت حاکم نہیں بنا, اس نے حکومت کو غصب کر لیا ہے کسی بھی وجہ سے کر لیا. اب اس یہ غاصب حاکم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان بھی بننا چاہتا ہے, حج پہ جانا چاہتا ہے. جیسے ابھی آپ کے حکمران بار بار عمرہ کرتے ہیں گورنمنٹ کے خرچے سے, پورا جہاز بھر کے لے جاتے ہیں, پھر میڈیا میں پی ٹی وی دیتا ہے کہ صدر صاحب, وزیراعظم صاحب, فلاں منسٹر صاحب عمرہ کرنے گئے ہوئے. آخر عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی اگر غصبی ہو تو حج نہیں ہوتا. حج کے دوران ایک کام حاجی یہ کرتا ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے, شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. اور یہ جو بیت المال چرا کے گورنمنٹ کا خرچہ, لوگوں کا, مسلمانوں کا مال چرا کے حج کرنے جاتا ہے, تو جب شیطان کو کنکری مارتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو مجھ سے بھی بدتر ہے, تو مجھے کیسے کنکری مار رہا ہے, میں نے تو اتنا بیت المال نہیں چرایا جتنا تو نے چرایا ہے, تو احرام بھی تیرا غصبی ہے, تو یہ تولیہ جو باندھا ہوا ہے یہ بھی غصبی ہے, حرام کا تولیہ باندھ کے تو آ کے مجھے کنکری مار رہا ہے. باہر کے حج پہ یہ گیا دھوکہ دینے کے لیے, چونکہ حکمران دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں, کبھی دھوکے کی نماز پڑھنا شروع کر دیں, کبھی دھوکے کا حج کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. یہ حج پہ جانے کے لیے اس نے ارادہ کیا. ظاہر ہے بادشاہ جب حج پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ لو لشکر سارا ہوتا ہے, چیلے چپانڈے اس کے, ہزاروں لوگ ساتھ اس کے حج کرنے جاتے ہیں. اس کو بہت زیادہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی, گھوڑے اور اونٹ اور شاہی گھوڑے کافی نہیں تھے, تھے تو بہت زیادہ ان کے پاس لیکن سامان زیادہ تھا, لوگ زیادہ تھے, وہ گھوڑے ناکافی ہوئے, اونٹ کافی نہیں تھے. اس نے ٹرانسپورٹروں سے کرائے پہ لیے, جیسے ابھی جلسے کرتے ہیں تو بسوں والے ویگنیں سب کنٹرول کر لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں کہ یہ ان پر ہمارے لوگ بیٹھ کے جلسہ کرنے مینار پاکستان جائیں گے. مثلا اس نے اعلان کیا کہ جتنی بھی ٹرانسپورٹر ہیں, گھوڑوں کے مالک, اونٹوں کے مالک, ان سب کو کہو کہ اپنے اونٹ اور گھوڑے ہمیں دے دیں, کرائے پہ دے دیں. خوب یہ بھی بہت خوش ہوا کہ شہنشاہ بادشاہ میرے اونٹ کرائے پہ لے رہا ہے, اس نے دے دیے. اونٹ دے کر پھر آیا امام کو ملنے کے لیے. جب امام کو ملنے کے لیے آیا تو امام نے اسے کہا کہ تو ہمارے پاس مت آیا کر, تو ہمارا نہیں ہے, تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کہنے لگا مولا آپ تو مجھے جانتے ہیں, میں، میرا باپ، میرے خاندان، میری اولاد، ہم سب آپ کے ماننے والے، آپ کے شیعہ، آپ کے پیروکار. امام نے کہا نہ، تیرا باپ تھا لیکن تو نہیں ہے. کہنے لگا کیوں، مجھ سے کیا غلطی سرزاد ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا کہ تو نے ہارون الرشید کو گھوڑے اور اونٹ کرائے پر دیے ہیں. تو بہت تعجب کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ تو جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان گھوڑوں کے ذریعے سے گناہ کرنے نہیں گیا، بلکہ کیا کرنے گیا ہے، حج کرنے گیا ہے. تو حج تو عبادت خدا ہے، تو عبادت خدا کے لیے میں نے اس کو اپنے اونٹ اور گھوڑے کرائے پر دیے ہیں. امام نے کیا فرمایا، معیار بیان کیا. امام نے فرمایا کہ ظالم انسان، ظالم کو جس راہ میں ذرا برابر جو مدد دے گا وہ ظالم کے ساتھ شمار ہوگا. تو نے ظالم کو دیا ہے گھوڑا اور اونٹ، ظالم گیا ہے. کہنے لگا کہ خوب وہ واپس آ جائے گا. امام نے فرمایا کہ کیا تیرے دل کے اندر آرزو ہے یا نہیں کہ وہ زندہ سلامت واپس آئے تاکہ تجھے کرایہ دے؟ اگر مر گیا تو تیرے گھوڑوں کا کرایہ کوئی بھی نہیں دے گا. کہنے لگا ہاں، میرے دل میں یہ احساس ہے کہ وہ صحیح سالم واپس آ جائے. تو امام نے فرمایا کہ اسی لیے تیرے اندر ظالم کی ہمدردی موجود ہے، تو ظالم کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ یہ ٹھیک ٹھاک واپس آ جائے. اور جو ایک لہجے کے لیے بھی ظالم کے ساتھ ہمدردی کرے وہ ظالم کے ساتھ شمار ہوتا ہے. عزیز من، توجہ فرمائے. اب امام علیہ السلام اپنے پیروکار کو، شیعہ کو معیار دے رہے ہیں کہ تو نے اگر ہمارے مسلک پہ چلنا ہے تو تجھے ان معیاروں کا خیال رکھنا ہوگا. تو کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا، کسی فاسق و فاجر کا ساتھ نہیں دے سکتا. دوسرے لفظوں میں امام کاظم علیہ السلام کیا فرما رہے تھے اس شخص کو کہ تیرے جیسے نافہم اور سادہ لو بے وقوف ساتھیوں کی وجہ سے میں جیل میں ہوں، اور میرا دشمن اور اللہ کا دشمن تیرے گھوڑوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تیرے اونٹوں میں بیٹھا ہوا ہے. تیرا امام میں ہوں، امام جیل میں، زندان میں، اور ظالم گھوڑوں پہ بیٹھا ہوا. کس کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا؟ شیعہ کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، مومن کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، جا رہا ہے حج کرنے کے لیے. خوب امام نے فرمایا کیا تو اس طرف دھیان نہیں دیتا کہ تو کس کو لبیک کہہ رہا ہے، کس کے میدان میں حاضر ہے، کس کو اپنی اطاعت پیش کر رہا ہے؟ میں تیرا امام ہوں، اگر تم لوگ میری دعوت پر لبیک کہتے تو آج حکومت میرے پاس ہوتی، میں تمہارا حاکم ہوتا. لیکن میں جیل میں ہوں، زندان میں ہوں. کیوں جیل میں ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیروکاروں کو یہی نہیں معلوم کہ ہم نے کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، اور کس کا ساتھ ہم نے ترک کرنا ہے. عزیز من، یہ نمونہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس لیے مومنین عرض کیا ہے، آج کے پاکستان کے لیے اور آج کے عوام کے لیے عرض کیا ہے کہ دین کے معیار ہیں، ان معیاروں پر ہمیں تولا جائے گا. آپ دیکھ لو کہ اگر امام کاظم کا صحابی ہارون الرشید کو حج کے لیے گھوڑے کرائے پہ دیتا ہے اور امام کاظم اپنا ناتا اس سے توڑ لیتے ہیں، اور وہ جو ظالموں کو کئی کئی سال ووٹ دیتا ہے، ان کے ساتھ کمپین چلاتا ہے، ان کی پارٹی میں جاتا ہے، ان کو اقتدار تک پہنچاتا ہے، وہ جا کر بیت المال لوٹتے ہیں، وہ جا کر ظلم کرتے ہیں، وہ جا کر معصیت کرتے ہیں، جس کا ووٹ اس کو پڑا ہے وہ اس کے ہر جرم میں شریک ہو جاتا ہے، ہر جرم میں شریک ہو جاتا ہے. بس میں نے ایک کو ووٹ دیا، میرے ووٹ سے وہ بن گیا، ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، حاکم بن گیا، کچھ بھی بن گیا، اور وہاں جا کر اس نے ظلم شروع کیا، اس نے جرم شروع کیا. خب یہ جرم میں بھی شریک ہوں اس کے اندر. اب قیامت کا دن ہوگا، میرا حساب کتاب نکالا جائے گا، تیرے اندر یہ جرم، تیرا یہ جرم. میں حیران ہوگا کہ میں نے کب کیا یہ جرم. جواب آئے گا کہ جس ظالم کا تو نے ساتھ دیا ہے یہ اس نے کیے ہیں جرم. اور قانون یہ ہے، معیار یہ ہے اللہ کا، جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ بھی ظالم ہے. عزیز من، توجہ رکھیں، اگر ہم لبیک کہیں گے اللہ کی دعوت پر، لبیک کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کہیں لبیک اللہم لبیک، صرف زبان سے کہہ دیں لبیک اللہم لبیک، اور نظام دشمن خدا کا، طاغوت کا. ہم کہیں لبیک یا رسول اللہ اور نظام دشمن رسول اللہ کا. ابھی کہہ رہے ہیں مسلمان لبیک یا رسول اللہ، البتہ کم کہتے ہیں، مرحبا زیادہ کہتے ہیں، لبیک کم کہتے ہیں. ہم سے مرحبا نہیں مانگا گیا بلکہ لبیک. قرآن کہہ رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لبیک کہو، دعوت خدا کا جواب دو، اپنے حاضر ہونے کا اعلان کرو کہ ہم حاضر ہیں جہاں آپ بلا رہے ہیں. لیکن ہم نے لبیک چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر مرحبا سیکھ لیا کہ مرحبا، رسول کی آمد مرحبا. لیکن رسول کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مرحبا تو کہہ دیا، ابھی لبیک بھی تو کہہ مجھے. میں جو دعوت دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، اس پر لبیک بھی تو کہے. دیکھیں بعض اوقات ہم کرتے ہیں یہ کام، مثلا ہم نے سنا ہوا ہے، سب نے سنا ہوا ہے، اور اس پر آپ نے گریہ بھی کیا ہوا ہے، آنسو بھی بہائے ہوئے ہیں اس مصائب کے اوپر جو پڑھا جاتا ہے سید الشہداء کے بارے میں، کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت شہادت سے کچھ دیر پہلے استغاثہ بلند کیا. وہ استغاثہ اب تو زبانی یاد ہے سب کو، چھوٹے بچوں کو بھی. کیا فرمایا امام علیہ السلام نے؟ حل من ناصرن یا انصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ حل من مغیثن یغیثنا، کون ہے جو ہماری فریاد سنے؟ اور فرمایا حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے حرم رسول اللہ کو بچانے والا، حرم رسول اللہ کو دفاع کرنے والا؟ خوب اب آپ توجہ فرمائیں، مثلا ادھر ایک آدمی فرض کریں اس کے اوپر میز گر گئی ہے، اس کے اوپر کوئی ستون گر گیا ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہے، اور آپ کو پکار رہے کہ کوئی ہے ادھر جو آ کر میرا ہاتھ تھامے، ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم یہ کہیں اللہ حافظ، بائی بائی. خب وہ کس لیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کو کیا جواب دے رہا ہوں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ او مجھے اٹھاؤ، میرا ہاتھ پکڑو، میری مدد کرو، اور ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ حافظ. اللہ حافظ یعنی تو ادھر ہی بیٹھ، ہم جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ودا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ودا. وہ کہہ رہے ادھر آؤ، ودا کا مطلب ہے کہ اسے چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے کہ سب کو چھوڑ کر میری طرف آؤ، ہم اسے چھوڑ کر باقی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. اگر اسے چھوڑ دیں جو بلا رہا ہے، اس کو ودا کہتے ہیں، اور سب کو چھوڑ کر اس کی طرف آ جائیں، اس کو لبیک کہتے ہیں. اب سید الشہداء علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن کیا مانگ رہے ہیں؟ ودا مانگ رہے ہیں یا لبیک مانگ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں حل من ناصرن ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں عاشور کے دن؟ کیا نوا پڑھتے ہیں؟ آخری نوا مسلمان رسم جب عزا کی ختم ہوتی ہے تو الوداع، الوداع یا حسین، الوداع. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہہ رہے تو سب کو چھوڑ کے میری طرف آ، ہم حسین کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ مشکل ہے کہ جہاں پر ہمیں لبیک کہنی ہے وہاں پر ہم اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، وہاں پر ودا کہہ دیتے ہیں. یہ کس نے سکھا دیا ہمیں کہ لبیک کے وقت بھی آپ نے ودا کہنا ہے؟ اگر گھر میں ماں باپ بچے کو بلائیں کہ ادھر آؤ، وہ بچہ کیا کہے؟ کہ خدا حافظ، ٹاٹا. خب یہ تو نافرمان بچہ ہے. ماں باپ کہہ رہے ادھر آؤ، یہ آ کر کیا کہنا چاہیے؟ کہ بابا میں حاضر ہوں، اما میں حاضر ہوں، آپ نے بلایا میں موجود ہوں یہاں پر. لیکن وہ کہتے ہیں خدا حافظ، میں جا رہا ہوں. جس کو وہ کہہ رہے تم ادھر آؤ، وہ ان کو چھوڑ کر ادھر جا رہا ہے. ودا یعنی چھوڑ کر چلے جانا، لبیک یعنی سب کو چھوڑ کر ان کی طرف آ جانا. اللہ کو لبیک کہیں، رسول اللہ کو لبیک کہیں، اور ائمہ کو لبیک کہیں، اپنے امام کو لبیک کہیں. لبیک جدھر وہ بلاتے ہیں. وہ کدھر بلاتے ہیں ہمیں؟ امام کدھر بلاتے ہیں؟ نبی ووٹوں کی طرف ہمیں نہیں بلاتے، کیونکہ نبی کو ووٹروں کے حوالے نہیں کیا گیا. کوئی نبی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ووٹوں سے نبی بنے ہو، کوئی امام ووٹوں سے امام بنے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ووٹر جب امام و نبی بنائیں گے تو وہ ایسا امام و نبی بنائیں گے جو ان کے خواہشات کے مطابق چلے گا، جو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں چلے گا، جو ان کی خواہشات کے مطابق چلے گا. اس لیے اللہ نے یہ حاکم کا شعبہ ووٹروں کے حوالے نہیں کیا، یہ شعبہ اپنے پاس رکھا ہے کہ میرا کام ہے نبی بنانا، میرا کام ہے امام بنانا، میرا کام ہے حاکم بنانا، یہ میرا کام ہے حاکم بنانا. آپ کا کام کیا ہے؟ میری دعوت پر لبیک کہنا، یہ کہنا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، ہم نے آپ کی بات مان لی. عزیز من، اب توجہ کریں آپ کہ رسول اللہ نے لوگوں کو دعوت خدا دی، جب تک لوگوں نے لبیک کہا خوب حکومت بن گئی، رسول اللہ حاکم تھے. لیکن رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد رسول اللہ نے جو پیغام دیا، من کنت مولا ہو فہادا علی مولا، اس کو لبیک کہنا بھول گئے. کہنا کیا چاہیے تھا وہاں پر غدیر کے ممبر کے نیچے؟ کیا نعرہ بلند ہونا چاہیے تھا؟ لبیک یا رسول اللہ. لیکن کیا کیا کہا انہوں نے؟ بخن 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 بخن، یعنی واہ واہ. بخن بخن کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ، نہ مبارک نہیں ہوتا. بخن بخن کا معنی ہوتا ہے واہ واہ، مبارک نہیں کہتے. بخن کا ترجمہ غلط ہے، یہ مبارک. بخن یعنی واہ واہ. انہوں نے کہا واہ واہ، رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جو جس کا میں حاکم و مولا ہوں اس کے علی حاکم و مولا ہیں. تو نیچے سے کیا جواب آیا؟ واہ واہ. کہنا کیا چاہیے تھا؟ لبیک، کہ ہم حاضر ہیں ان کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے حاضر ہیں. امت غیر حاضر ہو گئی. جب امت غیر حاضر ہوتی ہے تو پھر امام یا گھر میں گوشہ نشین ہو جاتا ہے یا جیل اور زندان میں چلا جاتا ہے، اور میدان بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس آتا ہے. کون یزید کو اقتدار میں آنے کا موقع دیتا ہے؟ غیر حاضر قوم. غیر حاضر قوم جو میدان میں حاضر نہیں ہوتی، یہ موقع دیتے ہیں. اگر یہ میدان میں حاضر رہیں، کوئی ظالم یزید برسر اقتدار نہیں آ سکتا. کربلا میدان اسی چیز کا نام ہے کہ آپ لبیک کہو، میدان میں آؤ. اگر میدان میں لوگ ہوتے، یزید حاکم نہ ہوتا، امام حسین علیہ السلام حاکم ہوتے. اگر لوگ میدان میں حاضر ہوتے، امام حسن حاکم ہوتے، امیر المومنین حاکم ہوتے، اوصیاء رسول اللہ حاکم ہوتے. لیکن چونکہ قوم میدان سے غیر حاضر ہوگی، ودا، ان کو ودا کہہ دیا، اور جن میدانوں میں انہیں حاضر نہیں ہونا چاہیے ان میدانوں میں حاضر ہو جاتے ہیں. ابھی توجہ کریں آپ کہ ایک طرف سے ہمیں دعوت خدا ہے، دعوت الہی ہے کہ لبیک کہو اللہ کی دعوت پر، رسول اللہ کی دعوت پر، اور ایک طرف سے ہمیں ابھی یہ ووٹوں کے گدا بلائیں گے کہ آپ بھی حاضر ہو جاؤ. ابھی پارٹیوں میں بلا رہے ہیں، پھر ہمیں الیکشن پول میں بلائیں گے، الیکشن باکس میں بلائیں گے کہ آپ آؤ یہاں پر ووٹیں ڈال. ہم کس طرح لائنیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، عورتیں اور مرد سب کے سب ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے. یہ دعوت پر لبیک کہنا، ان کی دعوت پر لبیک کہنا اللہ کی دعوت کو ٹھکرانا ہے، اللہ کی دعوت کو جھٹلانا ہے. تکذیب دعوت خدا ہے. یہ راہ ہے جو ہم نے اس ملک کے اندر طے کیا ہے کہ یہ ملک آج بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے، سی این جی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اب کدھر گیا یہ سب کچھ؟ زرعی ملک کے اندر مثلا زرعی پیداوار نہیں ہے، کدھر گیا؟ کون کھا گیا اس کو؟ کون کھا گیا؟ یہی لوگ، یہی گدا، یہ ووٹوں کے گدا جن کے پیٹ نہیں بھرتے، کبھی بھی نہیں بھرتے. مظلوموں کا مال بھی کھا گئے، غریبوں کا مال بھی کھا گئے، عوام کا مال بھی کھا گئے. بیرون ملک انہوں نے سب کچھ، ثروت اپنی منتقل کر دی، لیکن پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. کھا گئے، ضروریات زندگی بھی آپ سے چھین لی انہوں نے. لیکن پھر جب ہمیں بلاتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے صندوقوں کے پیچھے، ہم ان کے ووٹ باکس کے پیچھے حاضر ہیں. لیکن اللہ و اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے جو امام متعین ہوئے ہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے. لبیک کا مطلب، لبیک رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہو. رسول اللہ کس طرف بلا رہے ہیں؟ رسول اللہ بلا رہے ہیں وحدت کی طرف، اتحاد کی طرف، کہ مومنین آپس میں متحد ہو. یہ دعوت رسول اللہ ہے، اس کو لبیک کہو. لبیک کہنے کا مطلب یعنی وحدت کے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. توجہ کریں، ابھی سیاسی گٹھ جوڑ گاؤں میں بھی ہو رہے ہیں، شہروں میں بھی ہو رہے ہیں، ملک پورے میں سیاسی گٹھ جوڑ ہو رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں آپس میں مذاکرات کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو تول رہے ہیں کہ ایسے کے ساتھ ملوں کہ میں اس کو دھوکہ دے دوں، وہ مجھے دھوکہ نہ دے سکے۔ اب دیکھیں نا، عجیب و غریب قسم کی سیاسی گٹھ جوڑ ہوتے ہیں۔ اب یہ موجودہ حکومت میں ایسی پارٹیاں حکومت کا حصہ ہیں جو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرتی ہیں، سمجھ نہیں آئی بات جی؟ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ حکومت میں بھی ہیں اور حکومت کے خلاف بھی ہیں۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ بالآخر کس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہو؟ آپ تو خود حکومت کے اندر ہو، یہ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں اقتدار کی کرسی کو تھامنے کے لیے، آپس میں مل رہے ہیں۔ کہیں پر مذہبی لوگ آپس میں مل رہے ہیں، کہیں پر غیر مذہبی آپس میں مل رہے ہیں، اقتدار کی کرسی کے لیے مل رہے ہیں، اللہ کی رسی کو تھامنے کے لیے تیار نہیں، دین کے اوپر جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی دعوت پر ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اقتدار کے لیے، پارلیمنٹ میں جانے کے لیے اقتدار کی کرسی کو تھام لیتے ہیں، مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ وہی پارٹیاں جو ایک دوسرے کو قاتل کہتی تھیں اپنا، وہ ابھی مل کر دونوں نے ایک ایک پایا کرسی کا تھاما ہوا ہے۔ یہ اتحاد ہے، یہ متحد ہے آپس میں۔ کرسی کو تھام لینا اتحاد نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ اقتدار کی کرسی کو تھام لینا، اللہ کی رسی کو تھامو، نجات اس کے اندر ہے، حیات اس کے اندر ہے، بقا اس کے اندر ہے۔ اللہ کی رسی کو تھامو۔ اللہ کی رسی، ظاہر ہے وہ یہ جو رسیاں ہوتی ہیں پٹسن کی اور کپاس کی اور سوتر کی اور پلاسٹک کی رسی نہیں ہے، اللہ کی رسی یعنی اللہ کا نظام۔ اللہ کے نظام کو تھام لو عزیز من۔ دین یونی کی قبر کے بعد ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے، دین یا حیات ہمیں قبر سے پہلے پہلے نجات دینے کے لیے آیا ہے، یہ زندگی ہماری سنوارنے کے لیے آیا ہے دین۔ اس زندگی کے لیے ہمیں دین کی ضرورت ہے، مرنے سے پہلے پہلے کی زندگی کے لیے۔ اور اگر مرنے سے پہلے پہلے دین ہمارے کام آ گیا تو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ کچھ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ مرو گے تو کام آئیں گی۔ مثلا آپ کو ایک کارڈ ایسا دے دیا جائے، فون چارجنگ کارڈ، کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ جس دن آپ مریں گے اس دن آپ کے فون میں بیلنس آ جائے گا، تو آپ کہیں گے اس دن میں کیا کروں گا، ابھی آنا چاہیے، مجھے کال کرنی ہے، ابھی کام کرنی ہے، مجھے فون ابھی فون کرنا ہے۔ آپ کہتے ہو جب مرو گے تو تمہارے کریڈٹ میں، اکاؤنٹ میں یہ کریڈٹ آ جائے گا، مجھے تو ابھی چاہیے، ابھی دو، ورنہ مرنے کے بعد آ گیا تو کون کرے گا، میرا بچے کریں گے، دوسرے کریں گے، کال کریں گے، مجھے ابھی چاہیے۔ دین ابھی کریڈٹ دیتا ہے، سارا کریڈٹ ابھی دیتا ہے آپ کو، ابھی وصول کرو مرنے سے پہلے پہلے۔ اللہ نے دعوت دی ہے اس کو لبیک کہو، رسول اللہ نے دعوت دی ہے اس کو لبیک کہو، امام دین و امام مسلمین نے دعوت دی ہے اس کو لبیک کہو، یعنی اسے قبول کر لو، مان لو اسے، تھام لو اسے۔ کب لبیک چھوڑ دیتے ہیں ہم؟ اللہ کو لبیک نہیں کہتے جب ہم ان ظالموں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ان ظالموں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ستمگروں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دھوکا کھانا مومن کی شان نہیں ہے، دھوکے میں مت آئیں۔ ابھی قوم کو دھوکا دینے والے بہت سارے میدان میں اترتے ہیں، اور ایک قسم کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ دھوکا دیتا ہے قوم کو، اور سب سے بڑا سیاستدان کون ہوگا جو سب سے بڑا دھوکا دے سکتا ہے، اور قوم جس کے فریب میں آ جائے گی، پھر ہمیں ان سے کہیں گے یہ ہمیں نجات دیں گے۔ عزیز من، اگر امام معصوم فرما رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تو ظالم کو اپنا گھوڑا و اونٹ کرائے پر دیتا ہے حج کے لیے، حج عبادت خدا ہے، لیکن عبادت پہ جانے والا مکہ حرم خدا ہے، حرم خدا میں جانے والا ظالم ہے، اور اگر ایک مومن کرائے پر اپنے گھوڑا دے دے تو یہ ظالم امامت کے نظام سے کٹ جاتا ہے، یہ شخص یہ کٹ جاتا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ انجام دے رہے ہیں، کیا ہمیں موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ ہمیں امام صادق علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اور ہمارے امام، امام حاضر و امام حی و امام زندہ، حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف، کیا نہیں دیکھ رہے کہ یہ میرے ماننے والے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جو الاجل الاجل کہتے ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا انہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر 60 سال یہ امت کوشش کرتی نظام الہی کے لیے، 60 سالوں بعد آج نظام الہی پاکستان میں موجود ہوتا، آج موجود ہوتا نظام الہی، لیکن ہم نے لبیک نہیں کہا، ہم نے دعوت الہی پر لبیک نہیں کی، بھول گئے دعوت خدا، ہم نے دین کو رکھا کہ جو کام ہم کرتے ہیں ان کے اوپر تقدس کا رنگ چڑھانے کے لیے دین کو رکھ دیا۔ فرض کریں آپ کوئی چیز بھی لے آئیں، اس کے اوپر آیت حدیث لکھ دیں تو سمجھتے ہیں یہ ابھی اسلامی ہو گئی ہے، چوری کی چیز لے آئیں اس کے اوپر اسلامی چیز کو لکھ دیں کہتے ہیں اسلامی ہو گئی ہے، چوری کا مال سارا قرآن بھی اس کے اوپر لکھ کے رکھ دو پھر بھی وہ چوری کا مال ہے، وہ حلال مال نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اگر ساری حدیثیں لکھ دو اس کے اوپر وہ کبھی بھی حلال مال نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی جو بسر ہو رہی ہے وہ دین سے باہر بسر ہو اور پھر ہم آ جائیں شام کو مسجد میں آ جائیں، کبھی مجلس میں آ جائیں، کبھی جشن منا لیں، کبھی سوگ منا لیں، اور پھر ہم یہ کہیں یہ زندگی ساری ہماری اسلام۔ مثلا آپ نے، آپ میں سے ہوا ہوگا کسی کے ساتھ، کسی کے کھیت پر دوسرے نے قبضہ کر لیا ہوگا، چونکہ یہ کھیتوں پہ قبضہ کرنا بھی ایک مردانگی ہے پاکستان میں، جو کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے سمجھے بہت بڑا مردانہ کام کیا ہے اس نے، خوب کھیت پہ قبضہ کیا، قبضہ کر کے اسی کھیت کو آباد کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پتہ نہیں وہ کسی بیوہ کا ہے، یتیم کا ہے، کسی لاوارث کا ہے، کسی مظلوم کا، ضعیف کا ہے، چونکہ عموماً ضعیفوں کے، کمزوروں کے کھیتوں پہ یا پلاٹوں پہ دوسرے وہ جو ہوتے ہیں زوردار طاقتور وہ زور مند لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ خوب یہ قبضہ کر لیا، یہ قبضہ کر کے اب اسی کھیت میں کماتا ہے، اسی سے فصل اگاتا ہے، کاٹتا ہے، پیسے کماتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، پہنتا ہے، خود بھی گھر میں بھی، اور پھر اس کے بعد مسجد بھی جاتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، نماز بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، جب مجلس میں آ کے روتا ہے تو ہمیں بڑا حسرت ہوتی ہے کہ کتنا بڑا مومن ہے یہ، دیکھیے کتنا دکھ رو رہا ہے، اہل بیت کے لیے رو رہا۔ خوب اہل بیت اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مگرمچھ کے آنسو بہا کے ہمیں دھوکہ دیتا ہے، تیرا تو خون ہی سارا، تیرا تو جسم ہی سارا حرام کا بنا ہوا ہے، جب تیرا جسم ہی سارا حرام کا ہے، یہ خون جن آنکھوں سے نکل رہا ہے، یہ آنسو بھی حرام کا بنا ہوا ہے تیرا، اب اس کو تو ٹپکاتا ہے تو سمجھتا ہے ہم اسے دھوکے میں آ جائیں گے، زندگی کہاں گزاری، کھایا کیا ہے تو نے، پیا کیا ہے تو نے؟ ابھی توجہ کریں، ہم لوگ عام جو زندگی بسر کرتے ہیں روزمرہ کی، کیسے زندگی بسر کرتے ہیں؟ مثلا دو بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اب ان میں آپس میں بات چیت ہی نہیں ہے، دونوں آتے ہیں مجلس میں، آ کر دونوں امام حسین علیہ السلام کے لیے رو رہے ہیں دونوں، خوب کیا امام حسین علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو، حضرت زہرا کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں انہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر کے آئے وہ بھی آ کر ادھر، اور وہ اس لیے اللہ نے ان کو بنایا تاکہ ووٹروں کے محتاج نہ ہوں، اور جیسے ووٹروں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم جیسے بھی ہو ایسے آ جاؤ، بلکہ پرکھتا ہے اس کو کہ اگر ہمارے معیار پر اترتے ہو تو آؤ، اگر معیار پہ نہیں اترتے تو نہیں آنا، تم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جب آپ کو معیار پہ تولا جائے سب سے پہلے آپ پاس ہو، سب سے پہلے آپ پاس ہو۔ آج جشن ہے، جشن میلاد رسول اللہ، ہم آمد رسول اللہ پر خوش ہیں لیکن رسول اللہ ہماری حالت پر خوش نہیں، جشن وہ نہیں ہے کہ جس میں رسول ناراض ہو امت خوشحال ہو، جشن وہ ہے جس میں پہلے رسول اللہ خوش ہو پھر امت خوش ہو، وہ بڑا جشن ہے جس میں رسول اللہ خوش ہو، آج ہماری حالت پر آیا رسول اللہ خوش ہیں. یہ پاکستان میں 100 لاشیں اٹھتی ہیں, اس پر خوش ہیں رسول اللہ؟ اس حالت سے کیسے ہم باہر آئیں گے؟ دعوت خدا پر لبیک کہنے سے, دعوت رسول اللہ پر لبیک کہنے سے. لبیک یعنی جو کچھ قرآن کا فرمان ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول لے کر آئے وہ رسول اللہ سے لے لو, پورا لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے رسول اللہ روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ, جس کی طرف بلا رہے ہیں, جو لائے ہیں وہ لے لو رسول اللہ سے, جو کچھ لے کر آئے لے لو. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قرآن اور اہل بیت لے کر آیا ہوں, یہ دونوں لے لو مجھ سے. خوب لے لیے آپ نے قرآن, لے لیا آپ نے. اگر قرآن لے لیا, آپ دیکھو آپ کی کون سی چیز قرآن کے مطابق ہے, کون سی چیز اہل بیت کے مطابق ہے, کون سی چیز ہماری اہل بیت کے مطابق ہے؟ اہل بیت کا راستہ ہے. کیا کریں؟ پھر سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ جو ووٹ نہ دیں پھر کیا کریں؟ آپ اللہ کے نظام کی طرف آؤ, اللہ کے نظام کو سمجھو, اور اللہ کے نظام کے لیے کوشش کرو. جتنی 60 میں ووٹروں کی مدد کی ہے, اگر اتنی اللہ کی نصرت کرتے تو آج گیس بھی ہوتی, امن بھی ہوتا, سلامتی بھی ہوتی, اور پاکستان یہ جو اسلام کے نام پر بنی ہوئی مملکت ہے یہ اتنی تباہ ویران نہ ہوتی آج, اگر 60 لوگ کوشش کرتے اللہ کے نظام کے لیے, رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے. 60 ہم نے کیا کیے؟ اس کو ووٹ دیے, اس کو ووٹ دیے, ایک سمے اس کو ووٹ دیے, ایک سمے اس کو ووٹ دیے. میں بعض مجالس میں یہ تشبیہ دی ہے, حرج نہیں یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اصل میں پاکستان میں جو نظام اس وقت موجود ہے, جس نظام میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, بہت ناپسندیدہ نظام ہے. اتنا ناپسندیدہ نظام ہے کہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس نظام میں ہیں تو شاید جینا چھوڑ دیں ہم. میں دو اصطلاحیں مانا کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ اس سردی میں کوشش کریں سمجھنے کی, ٹھنڈے موسم کے اندر. برطانیہ کی حکومت رہی ہے نا یہاں پر جی, پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر برطانیہ کا راج تھا, حکومت برطانیہ تھی. اس دور کو کہا جاتا ہے استعماری دور, استعماری دور, برطانوی حکومت کا زمانہ. انگریز تھے جب یہاں پر, انگریزوں کی حکومت کو کیا کہا جاتا ہے؟ استعماری دور. استعماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انگریز چالاک, چالباز, مکار, یہ آئے کہ ہم ہندوستان کو اور پاکستان کو آباد کرنا ہے, تعمیر کرنا ہے. تعمیر کا دھوکہ دے کر کیا کیا؟ لوٹ کر لے گئے. آج برطانیہ کے اندر مال و دولت ہے, یہ ساری ہندوستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے, سب کچھ یہاں سے لوٹ کر لے گئے. ابھی ہم جب بھی گزرتے ہیں, ٹرین سے گزرتے ہیں, بس سے گزرتے ہیں, اور گزرتے ہوئے بڑا یاد کرتے ہیں, یہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا پل ہے, یہ انگریزوں کے زمانے کی بڑی ٹرین ہے, یہ انگریزوں نے, خوب انہوں نے کیوں یہ پل اور روڈ اور سڑکیں اور ٹرین بنائی؟ اس لیے کہ پاکستان کو یا ہندوستان کو آباد کریں نا. اس لیے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو مال اٹھا کے لے جانے کے لیے اسے راستے کی ضرورت ہوتی ہے, پہلے راستہ بناتا ہے پھر سامان اٹھاتا ہے. ٹرین ہوگی تو لوٹ کے لے کے جائے گا نا کہیں, روڈ ہوگا تو یہ ٹرک بھر کے کہیں لے کے جائے گا. پہلے راستہ بنایا قبضہ کرنے کے لیے, پھر روڈ بنایا تاکہ یہ لوٹ کر اس کو. آپ تمام ٹرینیں کہاں جا کر ختم ہوتی ہیں؟ کراچی بندرگاہ پر. خوب کیوں؟ کراچی بندرگاہ میں تو لوگ نہیں رہتے سمندر میں. ساری ٹرینیں, آپ پاکستان کا نقشہ ٹرین کا دیکھیں, ساری ٹرین کی پٹڑیاں کہاں جا ملتی ہیں؟ کراچی بندرگاہ پر, جہاں جہاں سے بھی ٹرین نکلتی ہے. خوب کراچی بندرگاہ پر ٹرین کا کیا کام ہے؟ اس لیے کہ کراچی بندرگاہ پر بحری جہاز آتے ہیں, بحری جہاز آتے ہیں, لوٹا ہوا مال سارا ان میں ڈالا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس سرزمین سے دور برطانیہ جا کر منتقل کر دیا گیا. یہ انہوں نے لوٹ کا جال بچھایا تھا, یہ یہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے تعمیر کی, ترقی دی انگریزوں نے, ترقی دی ملک کو, در حقیقت اپنی لوٹ کے لیے ٹرین بچھائی انہوں نے, پٹڑی بچھائی انہوں نے. یہ استعماری دور ہے، تعمیر و ترقی کو بہانہ قرار دے کر لوٹنا، یہ استعماری دور ہے. ابھی جو نظام ہے اس وقت پاکستان میں، اس کو غور سے سننا ہے. ابھی آپ مطمئن رہیں، دیکھ گر گئی ہے، اس میں کچھ نہیں رہا، ابھی آپ تسلی سے بیٹھ رہے. الٹ گئی ہے وہ ادھر، نہیں دیکھ پکنے تک یہیں پر ہیں.
پر محمد والے محمد سلمان،
اللہ وسلم. اس وقت جو نظام ہے اس کو غور سے اس کو سننا ہے سب نے، بیدار ہو کے، بچے بھی توجہ کریں، بڑے بھی. اس نظام کا نام، یہ فرد فرد کو سمجھانا، سمجھ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، پاکستان کے ہر فرد کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس وقت جس نظام میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کیا نظام ہے. بظاہر ہمیں کہتے ہیں جمہوریت ہے، جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے. یہاں پر کبھی ہم کہتے ہیں جی فوجی نظام ہے، کبھی جمہوری نظام ہے، کبھی فلاں پارٹی کی فلاں پارٹی کی، نہ، یہ سب ایسے جملے ہیں بے معنی قسم کے. اصل نظام یہ ہے استحماری، استحمار، ہے کے ساتھ، ہے حلوے والی، حلوہ تو کھایا ہوا ہے نا جی، لکھا بھی ہے یا نہیں، لکھا ہے، پڑھا ہے آپ نے، یا بولتے تو ہیں نا، ہے کس سے، حلوہ کس سے لکھا جاتا ہے، ہے سے. اس ہے سے ایک اور لفظ بنتا ہے حمار، حمار، حمار کا مطلب ہوتا ہے گدا. قرآن میں بھی آیا ہے سورہ جمعہ میں حمار کے بارے میں آیا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، وہ لوگ جن کو آسمانی کتاب دی ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں لیکن پھر اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، یہ کیا ہے، یہ گدے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے گدے، اللہ کہہ رہا ہے گدے، میں نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے گدے ہیں. یحملوا اسفارا، جیسے گدے کے اوپر کتابیں لدی ہوتی ہیں اس پر عمل نہیں کرتا، اسی طرح یہ بھی حمار ہیں. یہ سارے حمار سے استحمار بنا ہے. استحمار یعنی لوگوں کو گدا بنانا، الو بنانا، بیوقوف بنانا، یہ استحماری نظام ہے، بیوقوف بنانا کسی کو. خوب یہ کام ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں بھی، ہر جگہ پر، گھر میں بھی ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی تھوڑا سا سادہ قسم کا آدمی ہوتا ہے، سارے مل کر اسے بیوقوف بناتے ہیں. مثلا ہوتا ہے نا سادہ آدمی، جی تیری شادی کرانی ہے، اسے کھانا کھاتے ہیں، جی آج تو مثلا کھانا کھلا ہمیں، ہم تیری شادی. وہ بےچارہ بھی گھر سے چوری کر کے آگے ان کو کھلا دیتا ہے، پھر اسے کھیلتے ہیں. اس قسم کی کیا کر رہے ہیں، اس کو بیوقوف بناتے ہیں، یا شاید کوئی اور لفظ استعمال ہوتا اس کے لیے. کسی کو، سادہ آدمی کو بیوقوف بنانے کو کیا کہتے ہیں جی، بیوقوف، بیوقوف بنانا، الو بنانا، الو بنانا زیادہ میرے خیال میں رائج ہے. سمجھتے ہیں الو بنانا کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کو الو بنایا اسے، یا آپ کو کہتے ہیں تم مجھے الو بنا رہے ہو، تم مجھے الو بنانا، یعنی بیوقوف بنانا، اس کی سادگی سے فائدہ اٹھا لینا. پاکستان میں جو کچھ نظام ہے، سیاسی نظام، یہ استحماری نظام ہے. استحماری نظام، تلفظ کریں اس کا، زبانوں پہ چڑھ جانا چاہیے، استحماری نظام. یعنی جب حکمران، سیاستدان، وڈیرے، دوسرے تیسرے سب مل کر قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، قوم کو الو بنانا، اس کو کہتے ہیں گدا بنانا، یعنی قوم کو گدا بنانا. ظاہر ہے جب کسی کو گدا بنایا جاتا ہے تو پھر اس پر سواری بھی لی جاتی ہے، گدوں پر سواری لی جاتی ہے نا. یہ بعض گھروں میں ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، بابا اس کو کہتا ہے تو ادھر کیا بن، میرے لیے گھوڑا بن. اب وہ احترام والا لفظ ہے نا گھوڑا، گھوڑا بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض بن جاتے ہیں گھوڑا، بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اور ہاتھ پاؤں زانوؤں کے ذریعے سے چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ گھوڑا ہے. وہ بعض بچے تو اپنے ماں باپ کو گھوڑا بناتے ہیں، لیکن بعض بچے اپنے ماں باپ کو گدا بناتے ہیں. ہیں ایسے. آج کل نیا زمانہ ہے, آخر الزمان آ گیا ہے, اولاد بجائے اس کے کہ ماں باپ کا احترام کرے الٹا ماں باپ کو الو بناتے ہیں, چکر دیتے ہیں ان کو. وہ پوچھتے ہیں کہاں تھے دن کو, میں اسکول میں تھا مثلا, ہوم ورک کرنے گیا تھا میں, خالہ کے گھر گیا تھا مثلا. وہ بیوقوف بناتے ہیں سادہ. آج یہ زمانہ, آنکھیں کھولیں, ماں باپ بھی آنکھیں کھولیں, بچے جدھر جاتے ہیں پیچھے دھیان رکھیں کہ کہاں گئے ہیں. یہ نہ ہو کہ واپس آئیں, جوان بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں کدھر جاتے ہیں, گلیوں میں کیوں جاتے ہیں, سکولوں کالجوں میں جاتے ہیں, دھیان رکھو ان کا. یہ نہ ہو کہ واپس آ کے آپ کو الو بنائیں کہ یہ کال کس کی آئی ہے تیرے ٹیلی فون پر, کون تجھے میسج کر رہا ہے, کس کی بات کر رہے ہو, کس کے ساتھ تم باتیں کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں یہ کزن کی کال آئی ہے. وہ بیوقوف بنا رہے ہیں آپ کو, بناتے ہیں نا بیوقوف. وہ ماں باپ ہیں سادہ, کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ, یہ دو جماعتیں پڑھ گیا ہے ماں باپ کی زحمت سے ہی. اب ان جماعتوں سے فائدہ اٹھا کر ماں باپ کو ہی بیوقوف بناتا ہے. یہ دو جماعتیں پڑھی ہیں تو ماں باپ کا احترام کر, نہ کہ ماں باپ کو بیوقوف بنا, چکر نہ دے ان کو. پاکستان میں یہ ہے کہ گدھا بناؤ, قوم کو گدھا بناؤ, اور جب گدھا بن جائے پھر کیا کرو, اس پر سواری لو, سواری لو. خوب, اب بعض سواری لے رہے ہیں, بعض نیچے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہماری باری ہے, گدھا تو ہم سب کا ہے فقط تمہارا نہیں ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ پیسے نہیں ہوتے تھے, اسکول جاتے تھے ایک ایک روپیہ گھر سے ملتا تھا. وہ بعض اوقات چار پانچ دس آدمی جمع ہوتے تھے, سائیکل کرائے پہ لیتے تھے, سائیکل 10 روپے میں ملتی تھی کرائے میں ایک گھنٹے کے لیے, اور بندے لڑکے بچے 10 ہوتے تھے, ایک گھنٹے میں 10 آدمیوں نے سواری لینی ہے. تو وہ باریاں ہوتی تھیں, پہلے ایک بیٹھتا تھا, پھر وہ ایک راؤنڈ لگاتا تھا, فوراً دوسرا اسے لے لیتا تھا کہ اب میری باری ہے. چونکہ ایک روپیہ سب نے دیا ہوتا تھا, وہ اس کو گرا کے کہتا تھا اب یہ میری باری ہے. اب اس میں کچھ کچھ سائیکل چلانا آتی تھی, کچھ کچھ سائیکل چلانا نہیں آتی تھی. وہ جن کو سائیکل چلانا نہیں آتی تھی وہ ابھی ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے پیڈل پہ پاور رکھتے تھے, دوسرا آ کے کہتا تھا بس تیری باری ختم ہو گئی تم مجھے دے دے. وہ کہتا تھا میں تو ابھی چڑھا بھی نہیں ہوں اس کے اوپر, وہ کہتا تھا بس تیرا ٹائم اوور ہو گیا, ختم ہو گیا, یہ ہمیں دے دے. اور بعض بےچارے تو وہ اس طرح سے ہوتے تھے, پہلی دفعہ سائیکل مثلا شوق آیا, شوق تو سب کو ہوتا ہے سوار ہونے کا, وہ ادھر سے اچھلتے, کسی کے سہارے کے ذریعے سے اچھلتے, سائیکل کے اس طرف جا گرتے, مثلا بیٹھ نہیں سکتے تھے. کچھ ایسے ماہر ہوتے تھے 2-3 راؤنڈ لگا لیتے تھے, اسی طرح ایک دوسرے سے چھینتے تھے. اس وقت پاکستان میں سیاسی پارٹیاں جو میدان میں اتری ہیں, یہ درحقیقت کیا کر رہی ہیں, گدھا چھیننے کے لیے, کہ یہ گدھا میں بنایا ہم سب نے مل کر ہے, یعنی قوم کو الو سب نے مل کے بنایا ہے, یہ داڑیوں والوں نے بھی اور کلین شیو والوں نے بھی, مذہبیوں نے بھی اور غیر. ہاں وہ کہتے ہیں گدھا تو ہم سب نے مل کے بنایا ہے, الو سب نے مل کے بنایا ہے قوم کو, سواری تو وہ اکیلے لے رہے ہو اس کے اوپر, وہ ہماری باری ہے. ابھی تو سنا ہے نا, یہ سیاسی تقریر میں سیاسی لیڈر کہہ رہا ہے کہ میاں جی جان دیو ساڈی واری آن دیو. بالکل یہی ہے, یعنی یہ گدھا ہے اس پہ تم بیٹھ لیا, ابھی ہمیں بھی بیٹھنے دو. خوب, اب کیا کر رہے ہیں عوام, کیا کر رہے ہیں عوام نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے تم جو بنانا چاہتے ہو ہم بن گئے, اور باری باری بیٹھو ہمارے اوپر اور سواری لو ہمارے اوپر. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ باقی سارے جانوروں کو جو گھاس بھوس دیتے ہیں عزت والا دیتے ہیں, پٹھے کاٹ کے لاتے ہیں, پٹھے کاٹ کے لاتے ہیں گدھے پہ لاد کے لے کر آتے ہیں, چنے کاٹ کے لاتے ہیں گدھے پہ لاد کے لے کر آتے ہیں, غلہ منڈی سے بوری لے کر آتے ہیں گدھے پر لاد کر لے کر آتے ہیں, لا کر کوئی گھوڑے کو کھلاتے ہیں, کچھ بھینس کو کھلاتے ہیں, یہ کھل وغیرہ جو لاد کر لاتے ہیں گدھے پر, لاد کے گدھے پر لاتے ہیں کھلاتے بھینس کو ہیں. آخر کھل کا ایک ٹکڑا اس بےچارے گدھے کو بھی دے دو, یہ بھی ذائقہ تو چکھ لے کہ کھل ہوتی کیسے ہے جو میں لاد کے لے کر روز آتا ہوں اٹھا کے. اس کو ایک دن ایک چنے کا دانا ہی دے دو کہ دھاڑ سے چبا کے چکھ تو لے, کہ چنا ہوتا کیسے ہے, پٹھوں کا ذائقہ تو اس کو پتا چلے کہ یہ پٹھے کا ذائقہ کیا ہے, بےچارا حسرت ہو گئی اس کو. کھلاتے کیا ہیں بھوسا, کام سب سے زیادہ لیتے ہیں کھلاتے, بھوسا کھلاتے ہیں اس کے سامنے, اور ریجیکٹ دوسرے جانوروں کا، یہ اس کے اوپر، یہ کام عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اب یہ عوام بجلی نہیں ہے، دیکھ لیں آپ کے پاس کیا ہے اس وقت. بیوقوف کہتے ہیں ہم سب نے مل کے بنایا ہے، بعضوں نے ممبر پہ بیٹھ کے بیوقوف بنایا قوم کو، بعضوں نے اقتدار میں بیٹھ کے، بعضوں نے عدالت میں بیٹھ کے، بعضوں نے تھانے میں بیٹھ کے، بعضوں نے، سب نے مل کے بیوقوف بنایا ہے. باری باری اس پر ہم نے چڑھنا ہے، سواری لینی ہے اس پر. وہ کہتے ہیں تم ہٹو اب ہماری باری آنے دو. اب سوار زیادہ ہیں، گدا ایک ہے، اس لیے آپس میں الیکشن ہونا ہے. ابھی اصل الیکشن کا معنی یہ ہے کہ باری ابھی کس کی ہے. خوب، اب چونکہ فیصلہ آپس میں نہیں کرتے، ایک تو یہ تھا نا کہ آپس میں لڑتے کشتی کرتے ایک دوسرے کو گرا لیتے. جنگ صفین میں امیر المومنین نے امیر شام کو یہی کہا تھا کہ چھوڑو تم بھی اپنی فوج پیچھے کرو، میں بھی اپنی فوج پیچھے کرتا ہوں، ہم دونوں خود آپس میں نبرد آزما ہوتے ہیں، دونوں دو دو ہاتھ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون غالب آتا ہے. وہ امیر شام کا ایک مشاور تھا، بہت چالاک سیاستدان، اس نے کہا کہ ٹھیک رائے دیتے ہیں، جو تم علی کے ساتھ لڑو. اس نے کہا مجھے پتہ ہے تیرے ذہن میں کیا ہے، تو مجھے مروانا چاہتا ہے. علی کے ہاتھوں تو مجھے مروانا چاہتا ہے. کہا نہیں، فوجیں لڑیں بہتر ہے، ہم دونوں نہیں لڑتے. خوب، اگر یہ سیاسی پارٹیاں الیکشن چھوڑ دیں، آپس میں لڑیں، ہر سیاسی پارٹی کا سربراہ آئے لنگوٹ باندھ کے ادھر سے دوسری پارٹی کا، آپس میں کشتی کریں، جو جیت جائے وہ حاکم ہو جائے. ایسے نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، عوام کو کہتے ہیں کہ آپ انتخاب کرو. کیا انتخاب کرو؟ اپنا سوار، کہ اس دفعہ کس کو سواری دینی ہے، تم چنو. خوب، عوام دیکھتے ہیں کہ پچھلا سوار تو مارتا تھا، بھوسا بھی نہیں ڈالتا تھا، بجلی بھی نہیں تھی، گیس بھی نہیں تھی، ابھی چلو کسی نئے سوار کو انتخاب کریں، ہم شاید وہ ہمیں اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا. وہ آتا ہے، وہ بھوسا بھی چھین لیتا ہے آپ سے. وہ کہتا ہے میں نے مل لگائی ہے، بھوسے سے کوئی چیز تیار ہوتی ہے، یہ بھی لے لو اسے. آکسیجن پہ گدا چرے. یہ سیاسی نظام ہے یہاں کا. کیوں ہماری یہ حالت بنی؟ کیوں خرکاروں کے ہاتھوں میں ہم آ گئے؟ خرکار، خر گدے کو کہتے ہیں نا، خرکار جو گدوں کا کام کرتے ہیں، گدے چلانے کا. یہ سیاست نہیں ہے پاکستان میں. اس طرح امتیں، اس طرح قومیں اس طرح سے نہیں ہوتی. اس طرح سے خرکار خر پالتے ہیں، جس طرح سے تم قوم کے ساتھ جو رویہ ہے تمہارا. ملالہ ایک لڑکی ہے، اس کو زخمی کا پتہ نہیں ڈرامہ رچایا، اس کے آپریشن پہ آپریشن ہو رہے ہیں، روز شاہ سرخیاں آ رہی ہیں، 6 مہینوں سے ڈرامہ رچایا ہوا ہے. کوئٹے میں 100 لاشیں روڈ پہ 4 دن پڑی رہی ہیں، ان کے کان پہ جونگ بھی نہیں رہیں گی. یہ انسان ہے؟ توجہ کریں گی، کون لوگ ہیں جو آپ پر سواری لے رہے ہیں؟ یہ سب ایک جیسے ہیں. میں ایک نمونہ، دیگ جب ٹیسٹ کرنی ہوتی ہے تو پوری دیگ نکال کر نہیں ٹیسٹ کرتے. وہ ایک کک تھا، وہ اس کو دیا کسی نے لا کر کے گوشت پکاؤ، 1 کلو گوشت دیا کہ یہ پکا کے دو. تو اس نے جب پکا کے تیار کیا تو صرف شوربہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ گوشت کدھر گیا، بوٹی نہیں ہے. اس نے کہا کہ وہ میں چیک کیے کہ گلی ہے یا نہیں گلی. تو گوشت جو تھا میں نے چیک کر لیا کہ گلا ہے یا گلا. ایک بوٹی چیک کرتے آدمی، پورا کلو گوشت کھا گئے تم. دیگ جب چیک کرنی ہوتی ہے تو ایک دانا چیک کرتے ہیں نا، چاول جب بناتے ہیں تو کہ گلا ہے یا نہیں، کتنا چیک کرتے ہیں؟ ایک دانا. اور جو ایک دانے کی حالت ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ساری دیگ ایسے ہی. اگر پک گیا ہے یہ دانا تو سمجھو ساری دیگ پک گئی ہے. اگر یہ دانا نہیں پکا تو سمجھو ساری دیگ کچی ہے، ابھی اور دم لگا اس کو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کیا نہیں ہوتا ایسے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. خوب، اب توجہ کریں، میں ایک دانا دیگ سے نکال کے ٹیسٹ کرتا ہوں. اس سیاسی نظام کا ایک دانا نکال کے ٹیسٹ کرتے ہیں، ہاتھوں میں مسلتے ہیں، دیکھیں کیسا ہے. باقی سارے دانے ایسے ہی ہوں گے. یہ بلوچستان کا جو خنزیر آلہ ہٹایا گیا ہے، حقیقتاً ایسا ہی ہے. شاید میں نے ایک جگہ اس کو کہا تھا کہ خنزیر آلہ، تو ایک مومن نے کہا کہ خنزیر کی توہین کی ہے آپ نے اس کو خنزیر کہہ کر. حقیقت ہے، مبالغہ نہیں ہے. اب توجہ کریں، اس کا ایک نمونہ میں عرض کرتا ہوں، یہ کیسا شخص ہے. جب مستوم میں ایک 30-35 زائرین شہید کیے گئے بس دھماکہ یا بس کے اوپر حملہ کر کے، اس وقت اخباری رپورٹر آئے اس کے پاس اور انہوں نے آ کر اسے کہا کہ آپ کی حکومت کے اندر 35 آدمی شہید ہو گئے ہیں اور 40 آدمی 80 آدمی زخمی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 18 کروڑ عوام ادھر ملک میں موجود ہیں، 18 کروڑ میں سے اگر 35 مر جائیں تو کوئی ہر فرق نہیں پڑتا. یہ اس کا جواب تھا کہ 18 کروڑ تو ہیں، زندہ ہیں، 35 مر گئے تو کیا حرج ہے، مرنے دو ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو 35 مرے ہیں، ان کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، خاندان ہیں ان کا، سوگوار ہیں، آزادار ہیں، ان کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا کہ میں 2 ٹرک یہ کاغذ کا جو رومال ہوتا ہے، ٹیشو جس کو کہتے ہیں، دیکھا ہوا ہے نا آپ نے، ٹیشو پیپر کہتے ہیں نا جس کو، یہ کاغذی رومال جسے منہ صاف کرتے ہیں آنسو. اس نے کہا کہ میں 2 ٹرک ٹیشو بھیجتا ہوں ان خاندانوں کو اپنے آنسو صاف کرنے. دیکھیں مذاق اڑا رہا ہے شہیدوں کا انسان. یہ ہے یہ لوگ، یہ ایک دانہ ہے اس سیاست کے نظام کا، اس دیگ کا ایک دانہ ہے یہ، جس کے اندر اتنا رحم نہیں ہے کہ وہ جا کر ہمدردی ظاہر کرے. یہ 100 لاشیں جو کوئٹہ میں پڑی رہیں، ایک بھی وزیر نہیں آیا ہمدردی کرنے کے لیے بھی نہیں آیا. پرواہ نہیں ہے ان کو، کیا پرواہ، عوام ہے، مرتے ہیں تو مرنے دو ان کو، دکھ نہیں ہے ان کو کوئی کسی قسم. یہ نظام ہے آپ کا. یہ کس کیسے، یہ آسمان سے ٹپکا تھا یہ خنزیر آلہ، یہ آسمان سے ٹپکا تھا، کہاں سے بنا، اقتدار میں کیسے آیا؟ آپ بتاتے جائیں نا کیسے آیا اقتدار میں، ووٹوں سے آیا نا، الیکشن ہوئے، ووٹ ڈالے. ووٹ کس نے ڈالے؟ جنہوں نے تو نہیں ڈالے، انہی پاکستانیوں نے ڈالے. انہی پاکستانیوں نے ووٹ ڈال کر اس جیسا بے ضمیر، اس جیسا جانور، اس جیسا خناس، اس کو وزارت اعلی تک پہنچایا. اور اس کی رائے یہ ہے عوام کے بارے میں کہ اگر یہ 35 مر گئے تو کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے، 18 کروڑ عوام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میرے اور آپ کے ووٹوں سے بنتے ہیں. ان کو ووٹ دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں، سیاست نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں گدا بنا رکھا ہے اور گدا اپنا سوار چن رہا ہے کہ آ تو میرے اوپر بیٹھ. اور آج یہ خرکار عوام کا یہ حشر کر رہے ہیں. اس حالت سے نکلنا ہے عزیز ایمان. رسول اللہ جس معاشرے کے اندر مبعوث ہوئے، اس معاشرے میں گمراہی تھی، ضلالت مبین میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے. رسول اللہ نے نکالا اس ضلالت مبین سے اور انہیں بنایا وہ جس میں قرآن فرما رہے کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائے گئے. پس رسول اللہ کا معجزہ ہے جاہلیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال کر بہترین امت بنانا، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. وہ معجزہ آج پاکستان میں بھی دوبارہ تکرار ہو سکتا ہے کہ جس قوم کو ان سیاستدانوں نے، سب نے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی خاص پارٹی یا کسی خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے، نا پورا سسٹم کی بات ہو رہی ہے. یہ جتنا نظام جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، وہ اناڑی سوار یا بڑے ماہر سوار، سب کی بات ہو رہی ہے. سب در حقیقت قوم کو بے وقوف بنا کے، الو بنا کے اس پر سواری لینا چاہتے ہیں. الیکشن یعنی اپنے سواری سوار انتخاب کرو. نجات کس میں ہے؟ نجات یہ نہیں ہے کہ تو اتر تو بیٹھ، اس طرح سے نجات نہیں ملے گی کہ گدے سے یہ اترے یہ بیٹھے، یہ اترے یہ بیٹھے. ابھی تازہ دم کچھ آئے ہیں، شوق ہے جن کو گدوں پہ بیٹھنے کا، وہ آتے ہیں جی ہمیں موقع دو، ہم اس پر سواری کرتے ہیں. اور لوگ خوش ہیں جی یہ آ جائے شاید ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. کیسے بہتر ہو جائیں گے جب ان کی نگاہ ہی تمہارے بارے میں غلط ہے، وہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے. جواب کیا ہے ان کو؟ جواب رسول اللہ کی دعوت پہ لبیک ہے، اللہ کی دعوت پہ لبیک ہے. اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے اور اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ مومن بنو. انسان میں نے بنایا ہے، مومن تم خود بنو. اور جب مومن بن جاؤ گے اور انسان بن جاؤ گے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے سامنے بے وقوف مت بنو. اور اس وقت بنو گے کہ جب اللہ کا نظام تمہارے اوپر آ جائے گا. تم مرتبہ انسانیت پر ہو، مرتبہ ایمان پر فائز ہو، اپنا خیال رکھو، نہ کہو کہ جو یہ لوگ ہمیں جو بنانا چاہتے ہیں ہم بنتے جائیں، ان کے دھوکے میں مت آؤ. آج کوشش کرو، خداوند تبارک و تعالی چند سال میں آپ کو کامیابی دے گا. یہی بیداری ہے امت کی، بیداری در حقیقت رائے نجات ہے نہ سواری. بیداری رائے نجات ہے نہ امت پر سواری رائے نجات ہے. سواری مت دو کسی کو. بیداری کا مطلب یعنی امت کو اپنی حیثیت پتہ چل جائے کہ ہم کیا ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم امت رسول اللہ ہیں، ہم بندگان خدا ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات، اشرف الانبیاء اس کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. کس لیے آئے؟ تاکہ انہیں کوئی گدھا بنا کر ان پر سواری نہ لے. اشرف الانبیاء کس لیے آئے؟ تاکہ اس اشرف المخلوقات کو اس اشرف مقام تک پہنچائے. اس مقام تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اس مقام تک پہنچانے کے لیے، اس ملت کو جگانے کے لیے، اس ملت کو بیدار کرنے کے لیے ضرورت ہے کس کی؟ جو بیداری کا پرچم اٹھائے. آپ مشق کی ہوئی ہے آپ نے علم اٹھانے کی، علم بردار ہے، علم دار ہے. یہ علم کس لیے اٹھانے کی مشق کی گئی ہے؟ اس لیے کرائی گئی ہے کہ جب امتوں کی نجات کے لیے کوئی کام شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ علم اٹھائیں آگے. چونکہ جب علم اٹھتا ہے آگے آگے چلتا ہے، لوگ پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں. سواری لینے والے بہت ہیں، ہم نے سواری نہیں لینی اس قوم پر. قوم کی شان کو بڑھانا ہے. ان یہ مسلمان ہیں، ان کا جو احترام، ان کی جو حرمت قرآن نے اور رسول اللہ نے بیان کی ہے، اس احترام تک اس قوم کو پہنچنا ہے. اور جب یہ قوم اس احترام تک پہنچ جائے، اس وقت کوئی اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا. آج دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے کہ ربیع الاول میلاد رسول اللہ کا مہینہ، اور میلاد رسول اللہ میں وہی رسوماتی میلاد ہو رہی ہے، اور جو رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. 12 ربیع الاول بھی گزر گیا، 17 ربیع الاول بھی گزر گیا. پاکستان میں رسوماتی سوگ، رسوماتی جشن منا دیے گئے، رسمیں ختم ہو گئیں، ربیع الاول گزر گیا. توہین اپنی جگہ پر پڑی ہوئی، توہین کرنے والا اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. بے حرمتی کیوں؟ رسول اللہ کی بے حرمتی ہم نے آج قبول کر لی، مان لی. یہ مان لیا ہے امت کا چپ رہنا، یعنی رسول اللہ کی بے حرمتی پہ راضی ہو گئی ہے امت. معاذ اللہ کوئی اور راضی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن مسلمان و مومن کبھی راضی نہیں ہو سکتا. ہم کیوں یہاں ٹھنڈی رات کو بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اعلان کرنے کے لیے کہ ہم اس بے حرمتی پر راضی نہیں ہے، اور جو بے حرمتی پر چپ ہے وہ بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ شامل ہے. وہ بہتر.
تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
لبیک 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 یا رسول اللہ.
آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہم تو ایک گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں پر رہ کر ہماری بیداری یا ہمارے اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے. نہ عزیز من، کبھی ایک گاؤں میں رہتے ہوئے لوگوں کے ایک ندا اٹھاتے ہیں، اور وہ آواز اتنی خدا کو پسند ہوتی ہے کہ خدا اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دیتا ہے. آپ کے گاؤں سے اٹھی ہوئی آواز پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے. آپ نے اپنا شعار یہی بنانا ہے کہ ہم نے سواری نہیں دینی، ہم نے بیدار ہونا ہے. اور جب انشاءاللہ یہ مسلمان، یہ امتی رسول اللہ کا بیدار ہو جائے، اپنی بھی بے حرمتی برداشت نہیں کرے گا. جو بھی اس کو الو بناتا ہے اسے کہے کہ یہ میری بے احترامی ہو رہی ہے. اگر ہم بیدار ہوں تو یقین جان لے، یہ میڈیا پر جو آپ سنتے ہو یہ سب کی سب توہین ہے قوم کی، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا، ہم بیوقوف بن گئے. معاذ اللہ، اس سے نکلنا ہے. یہ تاثر، یہ پیغام ساری دنیا کو دینا ہے کہ یہ ملت بے وقوف نہیں ہے، یہ ہوشیار ملت ہے، یہ بیدار ملت ہے، یہ آگاہ ملت ہے، یہ قابل احترام و واجب الاحترام ملت ہے. اور اس کی حرمت رسول اللہ کی حرمت کے اندر موجود ہے. اگر مقدسات کی حرمت محفوظ رہی، ہماری حرمت بھی محفوظ رہے گی. اب کس طرح دشمن کو جرت ہوئی رسول اللہ کی بے حرمتی کرنے کی؟ چونکہ امت اپنی بے حرمتی پر خاموش رہی, وہ آگے بڑھتا رہا, بڑھتے بڑھتے مقدس ترین ہستی کی اس نے بے حرمتی کی ہے. اس بے حرمتی کا جواب بیداری ہے. احساس حرمت و احساس احترام ہے. احترام حرمت یعنی احترام, عربی زبان میں حرمت احترام کو کہتے ہیں. احترام, یہ رسول اللہ کا احترام اور یہ ملت رسول کا احترام, یہ دنیا کو ثابت کرنا ہے آپ نے, یہ منوانا ہے ان سے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تم ہمیں سمجھ رہے ہو. بس اوقات ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی عزت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے, کہتا ہے جا بھائی کسی اور کو بیوقوف بنا, مجھے بیوقوف مت بنا. کہتے ہیں نا آپ, جب کوئی آپ کو بیوقوف بنانا رہا ہوتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ جاؤ کسی اور کو بیوقوف بناؤ, مجھے بیوقوف نہ بناؤ, میں بیوقوف نہیں ہوں. یہی جواب ہم نے دینا ہے ان خرکاروں کو اور خر سواروں کو کہ جاؤ کسی اور کو بیوقوف بناؤ, یہ ملت بیوقوف نہیں بنتی, اس کی بے حرمتی نہ کرو, یہ احترام والی قوم ہے. اس کا امام کا احترام ہے, اس کے دین کا احترام ہے, اس کے قرآن کا احترام ہے, اس کے رسول کا احترام ہے, اور ہم سب رسول اللہ کے احترام کے محافظ ہیں. ہم سب دین کے احترام کے محافظ ہیں, چونکہ ہم سب کے سب عاشورائی و کربلائی ہیں. وہ عاشورہ و کربلا یعنی دین کی حرمت کو بچانا, مقدسات کی حرمت کو بچانا ہے. رسمیں ادا نہ کریں, نہ جشن میں نہ سوگ میں, اور رسمیں ختم کر کے ہم گھر چلے جائیں پھر, نہ سوگ و جشن دونوں بتاتے ہیں کہ جہاں بے حرمتی ہوتی ہے وہاں بے حرمت بچانے والے و احترام بچانے والے بھی میدان میں موجود ہوں. یہی لبیک ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ دن لائے پاکستان کے اندر کہ یہ ملت, یہ با احترام و محترم قوم انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے, ان ظالموں سے, عالمی شیطانی طاقتوں سے بھی اس کو نجات ملے, اور ملک کے اندر یہ خرکار و خرسوار, یہ سیاسی, خدا ان سے بھی اس ملت کو نجات عطا فرمائے, اور ان بے حرمتیوں سے بھی خدا اس کی نجات عطا فرمائے, اور ان گستاخوں کو خداوند تبارک و تعالی نیست و نابود فرمائے. دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں, اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم, یا اللہ 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 یا اللہ. خداوند بحق محمد و آل محمد, بحق رسول اللہ, بحق آل رسول اللہ, بحق قرآن, بحق اسماء حسنہ خود, خداوندہ ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, ملت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما, خداوندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, خداوندہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, اس ملت پاکستان کو آزادی و نجات عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں بے حرمتی و گستاخی کرنے والوں کو اپنے تمام لو لشکر سمیت نیست و نابود فرما. پروردگار ان گستاخوں کو سزا دینے کی توفیق امت اسلامیہ کو عطا فرما. خداوندہ تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما. پروردگار حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت پاکستان کے اندر بالخصوص ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ سب اپنے حاجات کی برابری کے لیے, اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے, امت کی وحدت و اتحاد کے لیے, اپنی صحت و سلامتی کے لیے, اور گستاخان رسول اللہ کی نیستی و نابودی و ظالموں و ستمگروں کی نابودی کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے محمدی صلوات پڑھیے. محمد والے محمد